جاتا ہے کہ ان کا خاصا کوئی ڈسٹربڈ ماحول تھا گھر میں، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے اس طرح کا واقعہ کیا. کچھ بتائیے کہ کیا نفسیاتی اثرات آپ دیکھتی ہیں اس پر؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے فادر نے جیسے بولا کہ وہ سیپریٹڈ تھے اپنے ان کی مدر سے، ان کی طلاق ہو چکی تھی، تو ضرور اس کا کچھ اثر ہوا ہوگا اس کے. لیکن یہ آلسو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک آدمی نے پلان پیرنٹ ہوڈ پہ کئی لوگوں کو مار دیا، تو آج کل کے جو خیالات اور رجحانات ہیں نیوز میڈیا کے، وہ ان اس قسم کے لوگوں کو جن کی مینٹل کیپیسٹی تھوڑی کم ہے یا رجحان اس طرف اگریشن کی طرف جاتا ہے، تو لوگ اس طرف رجحان کر کے وہ کام کرتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کرنا چاہیے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے بیرونی ملکوں نے یا کسی نے اس کو انیشیٹ کیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو مینٹلی تھوڑا سا پرابلم تھا، مینٹلی چیلنج تھے اس لحاظ سے، کیونکہ ایک طرف تو انسان یہ بولتا ہے کہ جب وہ کام کر رہے تھے تو اتنے مینٹلی کیسے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ان کے خیالات ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اس طرح مائل کیا کہ یہ ہم کو کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو مارے، ان کے اندر یہ نارمل پروسیس نہیں ہے. نارملی لوگ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں دوسرے بندے کو مارنا ہے یا کس مہمان پہ مارنا ہے یا پلان کریں. چانسز یہ ہیں کہ یہ ان کی ایک ویکنیس ہوتی ہے جو وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مارا جائے.
ڈاکٹر ریحانہ، یہ بتائیے، یہ صاحب جو ہیں فاروق، یہ تو نظر آتا ہے کہ خاصے نارمل زندگی گزار رہے تھے. $70,000 ان کی تنخواہ تھی سالانہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے تو اپنی بیوی کو بھی اس ماننے میں شامل کر دیا. آپ کو یہ معاملہ کتنا غیر معمولی نظر آتا ہے؟
غیر معمولی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر ینگ لوگوں کے اندر یہ رجحان ہے کہ لوگوں کو مار کے ان کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، تو یہ غیر معمولی نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ آج کل اس طرف رجحان کر رہے ہیں. یہ ایک سسٹم جو میں دیکھتی ہوں جو آج کل مجھے نظر آتا ہے ینگ لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں. جیسے بلیک لائفز میٹر، لوگوں کے اندر یہ رجحان کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمارے جنریشنز کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہی چیز اسلامی ملکوں میں اور اسلامی اقوام میں اور اسلامی طرف یہی رجحان ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں. ان ظلم کا اب یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو مارنا شروع کریں، رادر دین کہ ہم دیکھیں کہ اب ہم اس کو کس طرح بہتر، ورلڈ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے، یہ ایک طرف تو لوگ ہوں گے جو بولیں گے کہ ہمیں بہتر بنانا ہے دنیا کو، ایک طرف لوگ جو ہیں وہ اس طرف رجحان میں ہیں کہ ہمیں بدلہ لینا ہے. جو بدلہ لینے والے لوگ ہیں وہ کم ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں. ان کا جو ڈینجرسنیس ہے، ان کا جو ایک رجحان ہے کہ ہمیں لوگوں کو مار کے ٹھیک کرنا ہے، وہ بہت. اور یہ رویہ جو ہے صرف ایک طالبان یا ایک مسلمان علاقوں میں نہیں ہے، یہاں بھی ہو رہے ہیں اسی قسم کے رجحانات کے.
جی،
یہاں یہ ابورشن کلینک کو مارنا، یہ سب رجحانات جو ہیں وہ کسی طرح.
جی، ڈاکٹر ریحانہ کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں شکاگو، جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے. ڈاکٹر روہیل، آپ کو خوش آمدید.
جی، شکریہ بہت.
تو آپ نے یہ دیکھا، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور امریکی میڈیا میں خاصا دکھایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جو خاتون ہیں تشفین ملک، 27 سالہ، جن پر الزام ہے کہ وہ اور ان کے شوہر نے مل کر یہ قتل کیے سین برنارڈینو کیلیفورنیا میں. تشفین ملک کا کہا جاتا ہے پاکستان میں پیدا ہوئی تھیں، جبکہ سید رضوان فاروق جو ہیں ان کے والدین غالباً پاکستانی تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب معلومات سامنے آنے کے بعد کمیونٹی پر کیا اثر پڑے گا یہاں پر؟
جی، پاکستانی کمیونٹی پر اثر پڑتا ہے. پاکستان جو ہے وہ پہلے ہیڈ لائنز میں رہتا ہے ساری دنیا میں، جو دہشت گردی کہیں بھی ہوتی ہے उसका किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सिरा जो है वो पाकिस्तान से मिलता है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से मिलता है। और पाकिस्तान जब से ओसामा बिन लादेन वहाँ उनको वहाँ से पकड़ा गया और उनको कत्ल किया गया, उस वक्त से पाकिस्तान जो है वो दुनिया की हेडलाइंस में है। अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन के हवाले से जानते हैं कि वहाँ पर वो पकड़ा गया था। तो बहुत यहाँ अमेरिका में एक सेक्युलर सोसाइटी है, लोग बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लोग अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि दूसरे को पॉजिटिव नज़र से देखें, उसको अच्छा देखें, उसमें अच्छाई देखें पहले और बुराई बाद में देखें। लेकिन जो जो इस तरह के वाकयात होते हैं और इस तरह की सेंसलेस किलिंग्स होती हैं जब उनके अपने भाई बंद उनके अपने लोग जो हैं या उनके ऐसी जगह जिन पे वो आमतौर पे जहाँ जाते हैं वहाँ पे जब अमेरिकन्स को कोई उनका कुछ अपना मारा जाता है तो जाहिर है वो अपनी सोच को रिवाइज करते हैं और फिर से अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि हम जो जिस न्यूट्रल तरीके से पाकिस्तानी को देख रहे हैं या मुसलमानों को देख रहे हैं, क्या वाकई हमें ज़ीनोफोबिक होना चाहिए, क्या वाकई जो आने वाले लोग हैं इस मुल्क में शिनाख्त को जेर बहस लाना चाहिए, उनके मजहब को जेर बहस लाना चाहिए। इसके इसके प्रैक्टिकल असरात बहुत होते हैं कि मसलन एक जगह पे किसी आदमी ने कोई दरखास्त दी है नौकरी के लिए तो उसकी डिग्री है वो पाकिस्तान से है या एक डॉक्टर है जो जो रेजिडेंसी करना चाहता है या आगे किसी अस्पताल में जाना चाहता है तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं। ये तो अक्सर देखा गया है कि जब कोई आदमी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के लिए तो उससे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान तो नहीं गए।
अच्छा,
तो इस तरह के मुज़िर असरात सोसाइटी पे पड़ते हैं। बहुत सारे अभी पिछले दिनों वो मुसलमान टैक्सी ड्राइवर थे उसको किसी ने गोली मार दी। इसी तरह नौकरियों में जब सील जाते हैं दरखास्तें जाती हैं कॉलेजेस में एडमिशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए या किसी इंटरनेट कंपनी के लिए जो तो साथ देख रहे होते हैं उनके जहन में थोड़ी देर के लिए ये बात आती है कि ये आदमी जिसको हम नौकरी देने जा रहे हैं ये कैसा होगा। तो इससे बहुत बहुत नुकसान होता है। तो पता नहीं क्यों
जी डॉक्टर रेहाना की तरफ लौटते हैं। डॉक्टर रेहाना ये बताइए, आप जानती हैं कि पेरिस के जो वाकयात हुए उन्होंने पेरिस को तो हिला दिया, क्या इस मुल्क में भी कुछ इस तरह से सोचा जा रहा है, क्या कोई तारें ढूंढी जा रही हैं इसकी? अब तक मीडिया में क्या आया है कि ये जो वाकयात हुए इसका कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक है?
मैं ये समझती हूँ कि इसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होंगे, इसके इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सही नहीं होंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और नतीजा ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि क्या हम लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं वो भी डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो इसको किस चीज़ में कहाँ डालें। और मैं समझती हूँ कि जैसे कौम है काफ़ी लोग जो हैं समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि एक मेंटली इल पेशेंट बंदा है जो ये कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोग नहीं समझेंगे और उसका नतीजा सही नहीं होगा क्योंकि उससे बहुत तासुरात ख़राब होंगे लोगों के, नतीजा जो है वो बहुत ख़राब होगा। मैं ये समझती हूँ पाकिस्तानियों के लिए मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका रिपरकशन होगा और अच्छा नहीं होगा।
जी जी, और हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलेशंस की सदर सरवत हुसैन से जो हमें बताएंगी कि इस मलबे के साथ वो क्या कर रहे हैं। वो हमारे साथ अनकरीब होंगी, लेकिन इस दौरान हमें बाज़ लोगों ने पाकिस्तान से भी कॉल किया है, कोहाट से कॉल किया है मलिक नायब ख़ान ने और लंडी कोटल से मतीन सुलेमानी ने। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में होने वाले दहशतगर्द हमले के बारे में, जिसमें 14 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ साइकाट्रिस्ट डॉक्टर रेहाना लतीफ़ हैं जो न्यूयॉर्क में होती हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर ताहिर रुहेल जो पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर हैं और शिकागो में होते हैं। हम अपने कॉलर्स की तरफ चलते हैं। कोहाट से हमें कॉल किया है मलिक नायब खान ने। जी जनाब, कहिए। मलिक नायब खान, गालिबन उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। लंडी कोठल चलते हैं, जहाँ से मतीन सुलेमानी कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब।
मैडम, मैं मुख्तसर दो नुकात में अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करना चाहता हूँ, और दूसरा एक सवाल है, मुख्तसर सवाल है।
जी जी।
इस दुनिया में मुसलमानों की जितने मिसाइल है आजकल, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर ये आपसे कहता हूँ कि मेरी छोटी बच्ची है, वो भी मुझसे पूछती है कि आया ये अमरीका क्यों मुसलमान पर इतने जुल्म डाल रही है। वो छोटी छोटी बच्ची है, 7 साल 8 साल की। हम उनको क्या बताए कि फलस्तीन का मसला, इराक का, जम्मू कश्मीर का, अफगानिस्तान का, अलजायर का, वगैरह वगैरह का। आखिरकार हमारी बच्ची ने जिनको किसी ने ट्रेनिंग
जी दी, मेरा ख्याल है कि आपका नुक्ता हमने सुन लिया और हमें कॉल किया है खान अकबर। जरूर 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 बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। खान अकबर आफरीदी ने कॉल किया है कोहाट से। जी जनाब, कहिए। खान अकबर आफरीदी कोहाट से। अच्छा, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हम देखते हैं अगर सरवत हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जी, और सरवत साहिबा, आपको खुश आमदेद।
अस्सलाम वालेकुम।
तो ये बताइए कि ये जो बहुत नाखुशगवार वाक़या हुआ है, इस वाक़े को आप लोग किस तरह देखते हैं? यहाँ पर यानी अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं और जिनके कोई ताल्लुकात हैं पाकिस्तान से, उन पर क्या असर होगा, और इस असर को ज़ायल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका में मैस शूटिंग्स बहुत आम चीज़ है, ठीक है?
जी।
पिछले 365 दिन में 335 मैस शूटिंग्स हुई हैं, जिसमें से सिर्फ ये अकेला एक मुसलमान का था, बाकी दूसरे सारे कौन थे कहीं किसी ने मजहब को पूछा ही नहीं, ना उनके इतने क्लियरली नाम बताए गए। तो रहा हमारा, कल आपने हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, चूंकि हम मुसलमानों की सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, और सबसे पहले चूंकि जैसे ही उनका नाम रिलीज हुआ ट्विटर के ऊपर करोड़ों ट्वीट्स शुरू हो गए कि मुसलमान ने किया, पाकिस्तानी था, वो आईएसआईएस का था, अलकायदा का था, दुनिया भर के इल्ज़ाम शुरू हो गए उसके ऊपर। तो हमारा तो काम ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और अपने आप को क्लैरिफाई कर देते, एक मुसलमानों के लिए, एक उनकी अपनी फैमिली, शूटर्स की फैमिली भी तो है ना, उनका क्या क्या हाल हो रहा होगा। तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मदद की जाए, तो उनको सामने ला के बता दिया कि भाई उनको भी बेचारों को कुछ नहीं पता कि ये कौन बंदा क्यों इसने किया है। एक 27 साल का लड़का, शादी होके 2 साल हुए हैं, ये यहाँ पैदा हुआ है शिकागो में, कुछ तो यहाँ के कल्चर के असरात उस पे थे ना। अब हमारे बच्चों को हम यहाँ पाल तो रहे हैं, माशाल्लाह ज्यादातर मेजॉरिटी हमारे बच्चे बहुत अच्छी परवरिश उनकी हो रही है, लेकिन एक हाथ कहीं ये भटक भी जाते हैं। अब ये इशू इस्लाम और मुसलमान का होना ही नहीं चाहिए
जी।
ये इशू जॉब प्रॉब्लम का हो सकता है, कोई मेंटल इलनेस का हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज गन कंट्रोल का हो सकता है। जब इतने फ्रीली अमेरिका में गन्स होंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा शूटिंग्स अमेरिका ही में होती हैं।
सरवत साहब हमारे साथ रहें। डॉक्टर ताहिर रोहेल, जो बात की डॉक्टर सरवत ने, ये तो बहुत ही अहम है, लेकिन आप भी जानते हैं कि रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, वो बहस को अपनी तरफ खींचते हैं। आप क्या देखते हैं कि रिपब्लिकन्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेट्स क्या कह रहे हैं?
डेमोक्रेट्स
ڈاکٹر طاہر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں, لیکن اس دوران ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب کہیے. کلیم اللہ نیازی.
جی کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان دو مہینوں میں
اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب خان اکبر. وعلیکم السلام. کہیے
ڈاکٹر صاحب, میرا ایک کوشچن, کیا اس وقت سے دنیا یہ سمجھے کہ امریکہ میں اکثر لوگوں میں امریکی حکومت کا دنیا میں قتل و غارت کا کردار, جبکہ امریکہ کو سیولائز حکومت لوگ سمجھتے ہیں, لیکن کام ان کا قتل و غارت رہ گیا. خصوصی طور پر مسلمان ملکوں کے ساتھ رویے سے دماغی طور پر متاثر ہیں یہ سب لوگ, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا مستقبل بھی خطرے میں ہے, کیا یہ لوگ اس طرح کی حرکت اس لیے کرتے ہیں؟
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شکریہ ڈاکٹر ریحانہ لطیف. آپ بھی جانتی ہیں کہ امریکہ کے اندر تو ایک مہذب سوسائٹی ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت کس طرح کا جو ہے یہاں پر ماحول پایا جاتا ہے, کیونکہ یہاں تو ہر جان عزیز سمجھی جاتی ہے. اس لحاظ سے بتائیے کہ جو کالرز ہیں ان کے جو تاثرات ہیں وہ کیوں کر ہیں, اور کس طرح سے یہ تاثرات کو جو ہے وہ ہٹایا جائے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ سارے اگریشن اور ٹیررزم کے جتنے بھی, جیسے ابھی سروت نے بولا فرمایا کہ یہاں پہ 367 ٹیررزم کے حادثات ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ حادثات ہوتے رہے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکے دنیا کو کہ یہ حادثات مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ ہر ملک میں کیوں ہو رہے ہیں, کہاں ہم یہ سیٹ کو سٹاپ کرتے ہیں. امریکہ نے جا کے جہاں بھی جنگ کی جہالت کی جو بھی کچھ کیا ہے اس کے اثرات ضرور ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ملکوں میں ہمیشہ سے ایک اگریشن کا رہا ہے, ایک ڈیولپمنٹ رہا ہے جو کہ ہم کو خود دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگوں نے کیا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے لیے یہ ایک باعث ایک ایسی چیز ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ خراب ہیں, یا سارے مسلمان جو ہیں وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا نام جو ہے اتنا بدنام, یہاں جو اگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسی جگہ رہتی ہے, آئرلینڈ میں ہوئی وہاں ہوئی, انگلینڈ اور آئرلینڈ کی ہوئی ختم ہوئی, چائنا میں ہوئی, رشیا میں ہوئی, جہاں ہوئی وہاں ختم ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کی ہر جگہ پہ ایک ایسی بدنامی ہو رہی ہے ان اگریشنز کی وجہ سے؟ اس کیا کوئی ایسا موضع ہے, کیا یہ کوئی ایسا ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں, ایران اور عراق کی وار کا ہے, پاکستان اور ہندوستان کا ہے, فلسطین کا اور دوسرے ملکوں کا ہے, کیا وجہ ہے جو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں چھوڑ سک رہے؟ کیا یہی ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام دے کے اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر اپنی صلاحیت کریں تو بہتر ہو؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ہم کسی کو بھی اپنے اوپر مظلم نہیں آنے دیں, کہ کوئی مسلم ہمارے اوپر ظلم نہ کر سکے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے؟ ہمارے ملکوں میں, مڈل ایسٹ میں جتنا زیادہ فرسٹ 10 ریچسٹ کنٹریز جو ہیں وہ آدھی اسلامک کنٹریز ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ کنٹریز مل کے اسلامی ملکوں کو اتنا بڑھا نہیں سک رہی ہیں کہ وہ خود مختار ہو سکیں اور وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو سکیں, یا کسی کو ایسے ظالم کرنے نہ کا اختیار نہ دیں, اتنی اسٹرانگ ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ویکنیسز ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر آ کے قبضہ کر رہے ہیں؟ انڈیا پہ ساری عمر قبضہ ہوتا رہا ہزاروں سال, لیکن اب انڈیا کسی کو اپنے طرف بھٹکنے نہیں دیتا. کیا وجہ ہے کہ وہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ چائنا اسٹرانگ ہو چکا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا مظلوم کا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہتر نہیں ہو سکتے؟ یہی بات میں بلیک لائف میٹرز میں کہوں گی, یہی لائف بات 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 میں پاکستانیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کہوں گی, یہی بات میں ہر اگریشن کے لیے کہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اگریشن کا راستہ لیتے ہیں rather than इसके कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं।
बिल्कुल बिल्कुल, अंदर में भी झांकने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रेहाना लतीफ, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। हमारे साथ सरवत हुसैन हैं जो एक मीटिंग में थी और चंद मिनट के लिए हमारे साथ शामिल हैं। सरवत साहिबा, आप बताइए, आप क्या देखती हैं कि ये जो वाकया हुआ है बड़ा भयानक, इसके असरात को जायल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
ये जहाँ तक असरात का सवाल है, वो तो मुसलमान का गलती से भी कहीं नाम आ जाएगा तो इस वक्त रिपब्लिकन कैंडिडेट्स उसके पीछे नाचते फिरेंगे, ठीक है
जी।
तो हालांकि ये किस्सा जो कल हुआ है इसमें मुसलमान और इस्लाम से कोई वास्ता है ही नहीं। ये तो एक क्रिमिनल एक्ट था, गलत था, जो कुछ भी था, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। ना तो उसने कुछ करते वक्त अल्लाह अकबर कहा, ना उसने किसी रेस्टोरेंट में या थिएटर में या जाके कोई ऐसी मैस शूटिंग की। वो एक पर्टिकुलर जगह पर गया जहां पर उसके साथी काम करते थे, उनकी पार्टी थी, मीटिंग थी, जो कुछ भी था वहां पर, वो उसके जाने पहचाने लोग थे, सब उसको वहां पहचानते थे
जी जी।
तो इस वक्त इस बहस को इस्लाम की तरफ ले जाके हमको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा 355 शूटिंग्स में से एक सिर्फ मुसलमान ने की है, बाकी उनके क्या मजहब थे, कौन थे वो लोग, वो कोई नहीं पूछ रहा
जी जी।
और हम इस वक्त बैठ के कह रहे हैं कि क्या वजह है, ये मुसलमान क्यों ऐसे हैं, क्या वजह है। भाई अगर गलत किया है उसने, गलत क्राइम कमिट किया है, ठीक है, क्रिमिनल है, वो तो मर गया, नहीं भी मरता तो उसको सजा पूरी मिलनी चाहिए थी
जी जी।
मगर हमें इस वक्त गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। एज एन अमेरिकन मैं, जाहिर है, मैं बहुत फील कर रही हूँ उनका पेन, जो विक्टिम्स हैं, जिन चीजों पे गुजरा, प्लस जो इस बच्चे की फैमिली है, इस क्रिमिनल की फैमिली है। आप सोचिए उसके माँ बाप किस चीज से गुजर रहे होंगे, 6 महीने के बच्चे को छोड़ के दोनों मियाँ बीवी ने जाके ये हरकत की। तो अब रहा इसका अफेक्ट क्या होगा, अफेक्ट तो आज आपने न्यूयॉर्क पोस्ट देखा है?
नहीं, आज नहीं देखा।
फ्रंट पेज के ऊपर उन्होंने लिखा है यस इट वाज अ मुस्लिम।
जी जी,
तो ये तो अफेक्ट मुसलमानों पे होगा,
बिल्कुल,
उसको
बिल्कुल।
कर्व करने के लिए अमेरिकन मुसलमान और दुनिया के मुसलमान भी, स्पेशली अमेरिकन मुसलमान, बजाय गिल्टी फील करने के बाहर निकल के कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, बताएं कि ये मुसलमान कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, शेल्टर्स में काम कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपने आप को विजिबल करें, बाहर जाएं, दिखाएं, अच्छे काम करें, ताकि लोग हमको उससे पहचाने। घर में बैठ के जब ऐसा कोई वाकया हो गया, गिल्टी फील करके और उसको फिर मुसलमानों को ही बुरा बोलना, ये मैं नहीं समझती उसका जवाब है
जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलेशंस की, अमेरिकन रिलेशंस की, सैन एंटोनियो में सदर सरवत हुसैन, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। और हम 2 मिनट में इस प्रोग्राम को समेटते हैं, लेकिन डॉक्टर ताहिर रुहेल, आप हमारे साथ हैं
जी जी।
तो ये बताइए, जिस तरह से सवाल उठाया गया कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों कोशिश करेंगे कि ये बहस को अपनी तरफ मोड़ें, वो किस तरह?
मेरे ख्याल में रिपब्लिकन्स इसको ज़्यादा उछालेंगे, डेमोक्रेट्स की तरफ से इसकी रैशनल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी कि ये एक इंडिविजुअल का काम है और इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, और इसमें इस बात के फैक्टर को वो पाकिस्तान से था उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन्स को तो अच्छा मौका मिल गया, वो तो बगैर के भी मुसलमानों को, मिडल ईस्ट के ओरिजिन के लोगों को और जो सफेद फाम लोग नहीं है उनके अलावा जो लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए, जो खास तौर पर रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी तरह से जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। उनको पता है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी जो है वो कम है और उनका वोटिंग बैंक नहीं है, और उनको उनके खिलाफ बात करने में उनको जो वोट मिल सकते हैं वो कहीं जा रहे हैं बनिस्बत उसके के मुसलमान उनको वोट दें या ना दें
जी।
तो मुसलमानों को राजी रखने के लिए रिपब्लिकन को कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए उनके सारे कैंडिडेट जो है वो बढ़ चढ़ के इस बात में अमरीकनों को या आम जो सादा लोग अमरीका है उनको ये کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مسجدیں بند ہونی چاہیے.
ڈاکٹر طاہر صرف ایک منٹ رکیں ہمارے ساتھ کیونکہ کچھ لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے اسی موضوع پر. جلیل احمد نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے جلیل احمد؟ اچھا شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی.
میں ڈسٹر خان سے بول رہا ہوں.
جی جی کہیے.
ڈسٹر خان سے بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب سے امریکہ اور شراکت داری عوام کی پاکستان کی ہوئی ہے, تعلیم عام ہوئی ہے, مفت تعلیم ہوئی ہے, وہ تو کہتا ہے انتہا پسند نہیں بنو, اعتدال پسند بنو. تو کیا ہے ہم مسلمانوں کو جگہ جگہ ہم جا کے بچوں کو مارتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں, کیا ہے ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دیا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے, جی 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 ہمیں کال کیا ہے راول پنڈی سے اسلم خان نے. جی جناب کہیے. اسلم خان
بول رہا ہوں. نفیسہ میڈم,
جی جی
بائبل میں لکھا ہے کہ شراب منع ہے, زنا منع ہے, سود منع ہے, سود عام. آپ فرما رہی ہیں کہ امریکہ مذہب سوسائٹی ہے, وہاں تو شراب زنا کباب عام ہے, کیسے مذہب سوسائٹی؟ السلام علیکم.
اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش جس کو کہتے ہیں, اس نے پاکستان میں بہت سارے میڈیا کے آؤٹ لیٹس پر حملے کیے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت, اور ہم بات کریں گے کہ داعش کے بین الاقوامی کیا اثرات ہیں, جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے میڈیا کے ادارے ہیں جن پر حملے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ داعش کی طرف سے پیمفلٹس بھی چھوڑے گئے ہیں ان اداروں پر. اس پر گفتگو کرنے کے لیے پرویز شوکت ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک رپورٹ آپ کو سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ داعش کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے, اور اگر ملک میں کسی بھی جگہ اس گروہ کی موجودگی کا علم ہوا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کا داعش کے بارے میں موقف بڑا واضح ہے.
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت کو جو ہے دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں, اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان میں اس کا فٹ پرنٹ نہیں ہے, اور اگر ہمیں کوئی خبر ملی تو ہم اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے.
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان بین الاقوامی برادری سے تعاون جاری رکھے ہوئے ہے.
ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ دہشت گردی کو ہم ختم کریں گے, اور اپنے ملک سے اور اس کے خلاف ضرب عزم ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے, اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی ہم جو ہے ایکشن لیتے رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنے میں, اور اس میں انٹیلیجنس کا تبادلہ شامل ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کوآرڈینیٹڈ ایکشن کے حق میں ہیں, جوائنٹ ایکشن کے حق میں نہیں ہیں.
واضح رہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں ذرائع ابلاغ کے کئی اداروں پر حملے کیے گئے, جہاں حملہ آور پیمفلٹس یعنی تحریری پرچے چھوڑ گئے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملے داعش کی جانب سے کیے گئے تھے. تازہ حملہ رواں ہفتے لاہور میں ہوا, جہاں موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آوروں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل دن نیوز کے دفتر پر دھتی بم پھینکا. اس حملے میں چار افراد زخمی ہوئے. حملہ آور داعش کے سرنامے کے ساتھ دھمکی آمیز ایک خط بھی موقع پر چھوڑ گئے. پاکستانی حکام ملک میں داعش کی موجودگی کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ اس تنظیم کا ملک میں کوئی وجود نہیں، مگر حالیہ دنوں میں ہونے والے حملوں نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ یہ شدت پسند گروپ ملک میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور اس پر ہم پرویز شوکت کو لیتے ہیں جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر ہیں۔ پرویز شوکت، آپ نے یہ بیان سنا، پاکستان کا کہنا ہے کہ وہاں یعنی پاکستان کے اندر داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ بحیثیت ایک صحافی کے کیا کہیں گے؟
دیکھیں، آپ کو بہت شکریہ۔ بڑا اس وقت کریٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اگرچہ وزارت داخلہ چودھری نثار جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور پرائم منسٹر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہاں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن داعش کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ وہ طالبان گروپ جو ہیں وہ اپنا نام بدل کے اس کو داعش کا رکھنے میں گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ طالبان وہ کچھ گروپ اس ادھر چلے گئے ہیں۔ تاہم یہ کہنا تو 100% درست نہیں ہے کہ یہاں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگرچہ نام بدل دیا انہوں نے، گروپ وہی کام کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اور جن کی ریپرزنٹیشن اب داعش کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی جو میڈیا ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کا تدارک ہونا چاہیے، چونکہ یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور موجودہ حکومت کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا ہاؤسز کو تحفظ فراہم کریں۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں،
یہ بتائیے کہ کیا داعش کی کوئی دھمکیاں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا آپ کے خیال میں صحافی برادری خائف ہے ان سے؟
دیکھیں، ظاہر ہے سب کو جان کا خطرہ ہے، اور آپ کو علم ہے کہ ہمارے تقریباً 125 کے لگ بھگ جو صحافی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، تو ایک خوف تو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس خوف کے عالم میں بھی پاکستانی میڈیا جو جس دلیری سے کام کر رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جان کی پرواہ کیے بغیر کوئی تحفظ، ان کا کوئی عدم تحفظ کا شکار تو ہیں، لیکن اس کے بغیر وہ اپنے فرائض بڑی دلیری سے انجام دے رہے ہیں، اور کوئی ایسا چینل بند نہیں ہوا یا کوئی اخبار بند نہیں ہوا جو ان دھمکیوں سے محروم ہو کر بند کام کرنا صحافی چھوڑ دیں۔
اچھا،
یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ اداروں کے تحفظ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے ابھی تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نہ صرف اس حکومت نے بلکہ پریویس حکومت نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی ہے۔ اگرچہ ہماری فوج ہے دہشت گردی کے خلاف بڑی بھرپور جنگ لڑ رہی ہے اور کامیابیاں بھی ملی ہیں، لیکن ہمیں تعلق ہے میڈیا ہاؤسز سے، میڈیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مالکان کو بھی اس سلسلے میں ایک قدم بڑھانا چاہیے اور صحافیوں کو تحفظ دینا۔ اولی ذمہ داری تو مالکان کی ہے،
جی جی بالکل،
اس کے بعد پھر حکومت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں بھی اٹیک ہوئے ہیں اور بھی دھمکیاں ہیں، لیکن اب ایک ٹریڈیشن چل پڑی ہے کہ کوئی نہ کوئی خط پھینک دیتا ہے اور جس میں لکھ دیتے ہیں داعش۔
اچھا،
اب ہمیں یہ کنفرم نہیں، جبکہ حکومت جو ہے وہ اس سے انکار کرتی ہے کہ داعش والے یہاں موجود نہیں ہیں۔
جی،
خطوط جو ملتے ہیں اس پہ یہ نام لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال نام کچھ بھی ہو، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور میڈیا کے خلاف جاری ہیں، تو ہم میڈیا والے بےچارے اپنے تحفظ کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ یہاں حملوں کا
جی جی
مقابلہ کر رہے ہیں۔
جی جی،
اور آپ کو پتہ ہے
جی جی پرویز شوکت، کیونکہ
دو ایشو پہ حکومت نے
جی جی
ایکشن لیا، جس پکڑے گئے جس کے رن ملزمان، اور اس کے علاوہ کسی نہ عدالت نے کوئی سو موٹا ایکشن لیا ہے، اور نہ ہی حکومت نے اس پہ کوئی توجہ دی۔
جی، یہ دلچسپ ہے کہ دفتر خارجہ کا یہ بیان آیا ہے کہ داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، کیونکہ ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر پرویز شوکت، اور اسی موضوع پر ہم چلتے ہیں پروفیسر شمیم اختر کی طرف. پروفیسر شمیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ایک محاذ بن رہا ہے داعش کے خلاف, اور بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ سے جو جیٹس ہیں وہ داعش کے خلاف جو ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں شام میں. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے.
یہاں ایک ٹراپ تو بن چکا ہے, اور ایک سال سے تو امریکہ 40 اتحادیوں کے ساتھ بڑے محتاط انداز میں بمباری کر رہا ہے. اس وجہ سے کہ اس کا موقف میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت پر مبنی ہے کہ اگر دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عوام بھی ہلاک ہوں گے تو دہشت گردوں سے ہمدردی لوگوں کو ہو جائے گی, اور دہشت گردی کے خاتمے کے بجائے دہشت گردی پھیلے گی اور وہ زیادہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. اس وجہ سے امریکہ کا رویہ بڑا محتاط رہا ہے, اور امریکہ ایک طرف تو بشار الاسد کی جانب سے جب خون ریزی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں 40 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں پر ناگزیر ہو گئے ہیں, اور یورپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ انسانی ہو گیا ہے ان تاریخی وطن کو سنبھالنے کا, جسے وہ بخوبی اوٹا بھرا ہو رہا ہے. تو دوسری طرف انتہائی ضروری کن اسباب کا
جی جی,
اور جہاں تک جواب کا تعلق ہے جی, تو یہ دیکھیے روس نے بلا امتیاز بمباری شروع کر دی ہے. اس کا اصل الٹا پڑے گا. میں آج کروں فارن افیئرس جرنل میں ایک مضمون ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیفن وارڈ کا, اور انہوں نے اس موضوع پہ بڑی تحقیقی اور بہت ہی غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے جہاں تک داعش کا تعلق ہے وہ ایک ریاست ہے, اور وہ ریاست ویسی ہی ہے جیسے پال پاٹ کی ریاست تھی یا کیوبا کی ریاست شروع شروع میں تھی یا چین کی ریاست ماؤ زی تونگ کے زمانے میں تھی. جس رقبے پہ ہے وہ برطانیہ عظمیٰ کے برابر ہے, اور اس کے اندر 1 کروڑ آبادی ہے. اس کے پاس ان کے کہنے کے مطابق 30,000 فوج ہے, ان میں سے کافی جو صدام حسین کی فوج کے لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ نکلنے کے بعد میں نے اسلحہ لے کے زیر زمین چلے گئے, تو اس کے بعد فائدہ
شمیم صاحب
ضرور پڑی. تو
جی 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 شمیم صاحب, ہم اصل میں یہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف تو یہ داعش کا خطرہ ہے, لیکن دوسری طرف آج بھی جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ 30 ایسے لوگ ہیں جو کہ یونان سے واپس بھیجے گئے ہیں, اور پاکستان نے ان کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ برسل سے ہمارا کانٹیکٹ ہو اور اس حوالے سے ہم بات کریں, لیکن آپ کی کیا معلومات ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت قبول نہیں کر رہا پاکستان, اس کے کیا اسباب ہیں؟
اس کے بعد واضح ہیں, دیکھیے وہاں کوئی لاقانونیت کی ہے تو وہاں کی حکومت کا فرض ہے کہ اپنے قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ان کو پاکستان کے ساتھ تھوپنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی بلا پاکستان کے ساتھ ٹال رہے ہیں. اب جس جرم جہاں ہوتا ہے تو اسی موقع پہ شہادت بھی مل سکتی ہے اور وہیں گواہ بھی مل سکتے ہیں, لہذا قانون ان کو اسی جگہ جس عدالت کے دار اختیار میں جرم کا ارتکاب ہوا ہو وہیں ان کے خلاف کرنی چاہیے. اب اس کو پاکستان روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دہشت گردی کس نوعیت کی ہوئی, کیسے ہوئی, آیا وہ سیاسی دہشت گردی تھی یا انتقامی کارروائی تھی نسلی امتیاز کے خلاف یا مذہبی نفرت پھیلانے کے سلسلے میں جرم واقع ہوا. تو ان سب چیزوں کے لیے یہاں پہ ایک مشترکہ رائے عمل اختیار کیا جائے, اور کچھ پاکستان کے اور یورپی ملک کے جہاں یہ واقعہ سرد بھاؤ واردات ہوئی ہو ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم متعین کی, اور وہ معائنہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کر اس کی روشنی میں دونوں حکومتیں کاروائی کر سکتی ہیں. لیکن کسی ایک روکنا میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے ہی کیا اس کو مسترد کر دیا.
بالکل, آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد تھے تو ان کا وہیں پر جو ہیں قانونی طور پر ان کو کورٹ میں لانے کی ضرورت تھی, بجائے اس کے کہ ان کو اس طرح سے تھوپا جائے دوبارہ پاکستان پر. بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے سیگمنٹس بہت ہی اس وقت تیزی سے چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ افغان طالبان کے جو سربراہ ہیں ملا اختر منصور, ان کو گولی ماری گئی ہے, وہ زخمی حالت میں ہیں. ہم اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت چلتے ہیں پاکستان افغانستان کی سرحد پر, جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی نے. نور زمان اچکزئی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا معلوم ہوا ہے کہ ملا اختر منصور کس طرح زخمی ہوئے, کس حالت میں ہیں اس وقت؟
جی, اس طرح کی متضاد اطلاعات تو میڈیا پر آ رہی ہے کہ ملا اختر منصور دو روز قبل یا تین روز قبل پاکستان کے علاقے کچلاک میں ملا عبداللہ سرحدی کے گھر پر مہمان تھے کہ اس وقت جھڑپ میں وہ ایک جھڑپ ہوئی تھی طالبان کمانڈروں کے درمیان, وہ زخمی ہوئے ہیں اور قریبی اسپتال منتقل کیے گئے. بعض اطلاعات میں یہ کہا گیا کہ وہ جان بحق ہوئے ہیں. لیکن اب ایک ڈرامائی تبدیلی اس میں آئی ہے کہ ایک تو ملا عبداللہ سرحدی جس کے گھر پر یہ واقعہ ہوا ہے, جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے گھر پر یہ واقعہ ہوا ہے, عبداللہ سرحدی کا ایک آڈیو بیان آیا ہے جو ہم تک پہنچا ہے, جس میں عبداللہ سرحدی یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ان کا گھر کچلاک میں موجود ہے بلکہ وہ افغانستان کے صوبہ غور کے نائب گورنر ہے, اور نہ ہی ان کا گزشتہ دو ماہ کے دوران ملا اختر منصور سے کوئی ملاقات ہوا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ملا امین خان متقی کا ایک ٹیکسٹ میسج آیا تھا جس میں جو ملا اختر ملا امیر متقی جو ہے وہ طالبان کے ایک گورنمنٹ میں وزیر اطلاعات رہے ہیں, وہ وزیر اطلاعات اور خانہ فرنگ کے سربراہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی کہ مغربی میڈیا میں ان کے متعلق جو خبر چلائی جا رہی ہے, جو ان سے منسوب ہے, کہ انٹرویو شائع کیا گیا کہ ملا اختر منصور واقعی اس جھڑپ میں زخمی یا جہاں بک ہوئے تھے. تو یہ متضاد اطلاعات ہے, طالبان بھی اس کی تردید کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اطلاعات جب دم توڑ سکتی ہے کہ جب تک ملا اختر منصور خود اگر وہ ویڈیو پیغام نہیں دینا چاہتے تو کم از کم اس کا آڈیو پیغام آنا چاہیے ان کی ویب سائٹ پر, یا طالبان اس کا آڈیو پیغام میڈیا کو پیش کرے اور نشر کرے, تاکہ پھر اس کی اثرائیں جو جسے اس متعلق ہو رہی ہے تب دم توڑ سکتی ہے. لیکن اس وقت اگر واقعی اس خبر میں اگر تصدیق بھی ہو تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے طالبان تحریک کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ملا عمر کے موت کی خبر کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنے کا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے افغانستان میں, پاکستان میں اور اس خطے میں طالبان کے حوالے سے.
بہت دلچسپ,
بڑا دھچکا ثابت ہو.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نور زمان اچکزئی ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر کی طرف جاتے ہیں. ایاز صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں, یہ جو خبریں آئی ہیں ملا اختر منصور کے زخمی ہونے کی, کس حد تک صحیح ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ملا اختر منصور نے رضامندی دکھائی تھی ان بات چیت کے لیے جو کہ دوحہ قطر میں طالبان اور افغان سرکار کے درمیان ہونے والی تھی. جی
دیکھیے, ایک طرف اگر دیکھا جائے تو بہت ہی معتبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی ہے. ابھی میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے, عبداللہ صاحب کو کوٹ کر رہے تھے, افغانستان کے چیف ایگزیکٹو کو, کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہے. اب جان بحق ہے یا نہیں اس کی انکوائری وہ اپنے سورسز سے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف طالبان کے بہت ہی قریب ذرائع سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, یہ سب غلط ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. اب دونوں طرف ایکسٹریم سٹیٹمنٹس ہیں, تو یہ تب واضح ہوگی جب ملا منصور یا ان کے قریبی لوگوں کی طرف سے کوئی حتمی بیان سامنے آ جائے تو ایک طرف بات چلے گی, ورنہ دونوں طرف کے کلیم خاصے مضبوط ہیں، وہ دونوں طرف کو رد نہیں کیا جا سکتا.
یہ بتائیے ایاز صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے، یعنی مہینہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کے درمیان جو ہیں وہ ایک پھوٹ پڑ گئی تھی. ایک ملا رسول ہیں جن کا گروپ جو ہیں وہ بھی طاقتور ہو گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی لڑائی ہوئی اس میں ان کے داد اللہ جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے، اس کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہوگی کہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ اسی طرح کی لڑائی میں زخمی ہو گئے ہیں؟
دیکھیں، پاسیبلٹی تو ضرور ہے، کیونکہ اور دشمنوں کے علاوہ طالبان کے اندر جیسے آپ نے کہا پھوٹ پڑ گئی ہے، دو گروپ ہو گئے، ایک دوسرے کو مار رہے، بلکہ آلریڈی ہو چکا ہے یہ قصہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو یہ تو اپنی جگہ. لیکن ملا اختر منصور کا گروپ خاصا مضبوط ہے، یہ دوسرا گروپ اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میرا خیال ہے. تو اس غلط فہمی میں نہ رہا جائے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، ان کو اب آپس میں شاید لڑنے پہ وقت لگ جائے، ایسی بات نہیں ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ طالبان کے خلاف ہیں وہ بھی ملا رسول کو سپورٹ کریں گے، ان کو موقع فراہم کریں گے. لیکن وہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن اگر ملا منصور کی بات، اب جیسے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہو گئے، دونوں کی ملاقات پیرس میں ہوئی، اب ہم ڈاکٹر اشرف صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، غنی صاحب کا کہ اسلام آباد آ جائے، بات آگے چل پڑے. تو اگر ریکنسیلیشن کی بات ہو گئی اور منصور سے بات کسی طرح بن گئی، تو یہ رسول اتنا بڑا پرابلم مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. یہ صرف ان کے وزن کو کم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ رسول صاحب ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ منصور ویسی پوزیشن نہ گین کر لے جیسے ملا عمر کی تھی. تو یہ تو آپس کی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اوور آل وہ اتنے مضبوط نہیں ہوں گے.
اچھا، لیکن یہ بتائے کہ اگر فرض کیجئے کہ پتہ چلتا ہے کہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ بری طرح زخمی ہیں یا دنیا میں نہیں ہیں، یا اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور انہوں نے ملا اختر منصور کی حمایت کی ہوئی تھی، تو کچھ اس سلسلے میں سوچا جا رہا ہے؟
دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ملا منصور کے اگر سیریسلی زخمی ہے، بات چیت نہیں کر سکیں گے، یا خدا نخواستہ چل پڑے ہیں، تو اس کی جگہ پھر دوبارہ کسی کو امیر بنانا یہ بھی خاصا ایک مشکل مرحلہ ہے. ملا منصور کے خود امیر بننے کے مراحل ہم سب کو پتا ہے کتنے مشکل، اور یہ پوزیشن اس نے مشکل سے گین کی تھی. اب نیا آدمی اپنی جگہ بنائے گا، پھر اس کی بات کتنی مؤثر ہوگی، پھر افغان حکومت اس کو سیریس لیں گے نہیں لیں گے، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. تو میں تو شروع میں جب ملا عمر زندہ تھے اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جلدی سے بات ہو سکے، اب ایک آدمی ہے، ایک کے ساتھ ہینڈل کرو گے. اگر ان میں دراڑے پڑ گئی، سپلنٹر گروپ ہو گئے، تو پھر ہر ایک کے پیچھے بھاگیں گے کہ بھئی ہم سے بات کر لو، آپ بھی درست ہو جاؤ، آپ بھی صلح کر لو. جیسے ابھی دو ہو گئے، تو اگر اس کے بعد ملا منصور اگر سیریسلی زخمی ہے یا چل پڑے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ اس کا جو گروپ تھا وہ ایک آدمی پہ متفقہ فیصلہ کر لے گا، یہ مجھے خاصا مشکل لگتا ہے.
جی نور زمان اچکزئی، آپ بتائیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کے بھی مفادات ہیں افغانستان میں، کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو اس وقت ملا اختر منصور زخمی ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھارت کا کوئی ہاتھ ہے؟
دیکھو، بھارت افغانستان میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو اور امریکہ سے بھی بڑھ کے بھارت کا اس وقت افغانستان میں اثر رسوخ ہے. افغانستان کی معیشت جو ہے اس وقت اس کو جس کو سنبھالا دیا ہوا ہے وہ بھارت ہی ہے، واحد ملک ہے جس نے اس کو مطلب مکمل طور پہ سپورٹ کیا ہوا ہے. اگر بھارت افغانستان کو سپورٹ نہ کرتا تو کب کا طالبان جو ہے وہ افغانستان کے مختلف حصوں پر قابض ہو جاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھارت براہ راست ملا اختر منصور کے قتل کا منصوبے کا مورک ہو، کیونکہ ملا اختر منصور، میں ایک بات آپ بتاؤ، جب ملا اختر منصور کی سربراہی کے لیے جب جرگہ ہوا تھا، افغان طالبان کی شورا کا اجلاس ہوا تھا، جو کہ ایک بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت جب ملا اختر منصور سربراہ نامزد ہوئے, اور ملا اختر منصور نے تقریباً 15 منٹ اس وقت خطاب کیا تھا, اور اس وقت سے ملا اختر منصور اس جگہ سے غائب ہے. تب سے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ بھی ملا اختر منصور کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے. جس طرح ملا عمر نے اپنے آپ کو سیپ رکھا تھا, اس طرح ملا اختر منصور نے بھی اپنے آپ کو سیپ رکھا تھا. اور دوسری بات یہ میں آپ کو کہوں کہ ملا اختر منصور کا طالبان پاکستان سے اعتماد اٹھ چکا تھا. وہ اکثر افغانستان میں رہتے تھے اور بہت کم پاکستان آتے تھے, اور جب بھی افغانستان میں وہ نمودار ہوئے ہیں, ہمارے جو قریبی ذرائع ہے, قریبی روابط رہے ہیں, قریبی تعلقات یا بات چیت کا سلسلہ رہا ہے طالبان کے مختلف گروپوں کے ساتھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ملا اختر منصور جب بھی طالبان کے پاس ہے انہوں نے 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں گزارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملا اختر منصور کے تو بہت سارے دشمن تھے, نہ صرف افغانستان کا گورنمنٹ بلکہ افغانستان کے شمالی اتحاد میں, خاص کر عبدالرشید دوستم اس کا بہت بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا. تو لازمی بات ہے کہ بھارت کا ان کو سپورٹ حاصل ہے شمالی اتحاد کو, نہ اس وقت بلکہ اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت تھی بھی شمالی اتحاد کو بھارت کا سپورٹ حاصل تھا. تو ایک تو یہ کیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے افغانستان میں براہ راست مداخلت کر رہے ہیں, اور افغانستان کے سرزمین سے ہی پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں. میرے ممکن ہے کہ بھارت کا سپورٹ حاصل ہو ان گروپوں کو جو طالبان مخالف ہے, خاص کر اس میں اگر داعش ہو. طالبان کا حال ہی میں جو مخالف دڑا علیحدہ ہوا ہے جو ملا رسول کی قیادت میں ہے, اس کے علاوہ جو دیگر دڑے جو طالبان مخالف ہو, ان کو نہ صرف افغان گورنمنٹ کا سپورٹ حاصل ہے بلکہ بھارت اور شمالی اتحاد کا سپورٹ حاصل ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ براہ راست بھارت نے اس طرح کا کوئی مداخلت کیا ہو, اس طرح کے کوئی حملہ آور بھیجے ہوں. یہ جو بات کیا جا رہا ہے کہ ملا اختر منصور زخمی ہلاک ہوئے, یہ اتفاقیہ ایک واقعہ سمجھا جا رہا ہے تمام برکین کی جانب سے. لیکن اب تک طالبان تو اس کی تردید کر رہے. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ تب تک یہ بات واضح ہو جائے گی جب تک ملا اختر منصور کا کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام نہ آئے یا بیان نہ آئے جس میں وہ اس واقعے سے متعلق باقاعدہ ایک تفصیلی بیان جاری کرے اور اس کی وضاحت کرے.
بالکل, جس طرح سے ملا عمر کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور پھر پتہ چلا کہ 2 سال قبل جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, لیکن ایک کالر کو لیتے ہیں. دیر سے ہمیں کال کیا ہے لیاقت الملک نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. سوال یہ ہے عبدالعزیز صاحب, یہ جو بھارت کا جو رول امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد, ناٹو کے جانے کے بعد افغانستان میں بھارت کا ایک رول ہونا چاہیے, کیا خیال ہے اگر ان کی یہ خواہش رہے, اشرف غنی عبداللہ بھی اس کو تسلیم کرے اور اس کو مانے اور کوشش کرے, تو کیا پاکستان کے ساتھ ان کی یہ تعلقات ٹھیک ہو سکیں گے؟
جی ایاز صاحب, جانے سے پہلے بھارت کے رول کے بارے میں ذرا بات کیجیے. جی
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم افغانستان کو ایک آزاد اور خود مختار مملکت تسلیم کر کے بات آگے بڑھائیں گے. اگر آپ اس کو یہ حیثیت نہیں دیتے تو پھر کئی سوال اٹھ سکتے ہیں. افغانستان کا حق ہے کہ جس بھی ملک کے ساتھ چاہے وہ دوستانہ تعلقات بڑھائے یا نہ بڑھائے, اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ہاں, اگر وہ تعلقات پاکستان کے خلاف ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے, پھر پاکستان کو حق پہنچتا ہے کہ اس پہ انگلی اٹھائے. ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے تاریخی روابط ہیں, بہت ہی پرانے روابط ہیں, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ہمارے لیے اگر اس میں نقصان ہے, ہماری ایجنسیاں ہیں, ہمارے لوگ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, پھر ہم وہ گلہ کر سکتے ہیں اشرف غنی صاحب کو بھی اور عبداللہ صاحب کو بھی, اور اس کے دفاع کے اقدام اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ تعلقات پہ اعتراض کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں.
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر, اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی جو پاکستان افغانستان کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں, نور زمان اچکزئی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.